الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين مالك يوم الدين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين سيدنا ومولانا بالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا سيما بقية الله العظم روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا واللعنة الدائمة الباقية الأبدية على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم أجمعين من يوم ظلمهم وعداوتهم وغزبهم إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ صلوات پڑھی گا ملک محمد بار ارباب عزا ایام عزا ہیں اور خدا وند مدال کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں ان لوگوں میں سے قرار دیا کہ جو صادقین سے متمسک ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں خدا ہمارے اس دعوے کو ہمارے عمل کے ذریعے سچا کر دے کہ ہم واقعاً صادقین کے ساتھ مربوط ہیں. گزشتہ مجالس میں آپ اہل ایمان کی خدمت میں ان مطالب کو عرض کیا کہ خداوند متعال سورہ مبارکہ توبہ کی آیت نمبر 119 میں یہ ارشاد فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اے وہ لوگوں جو ایمان لے کر آئے ہو. اس آیت کے ذیل میں عرض کیا تھا کہ ابن عباس نے بیان کیا کہ جہاں جہاں قرآن میں یا ایھا الذین آمنوا آیا ہے اس سے مراد ان لوگوں کی ہے کہ جو امیر المومنین اور ان کے بعد 11 ائمہ کی ولایت کے اعتقاد رکھنے والے ہیں. پھر یہاں پر کہا صرف اعتقاد کافی نہیں ہے, اتقوا اللہ, اللہ کا تقوی اختیار کرو. اور تقوی کیسے اختیار کرنا ہے وہ تمہیں صادقین بتائیں گے. صادقین جب بتائیں گے جب ان کے ساتھ رہا جائے, کیونکہ تقوی فقط نمازوں کے دوران اختیار نہیں کرنا, تقوی فقط ماہ رمضان میں اختیار نہیں کرنا, تقوی فقط ایام عزا میں اختیار نہیں کرنا, تقوی پوری زندگی میں اختیار کرنا ہے. لہذا زندگی کے ایک ایک پہلو میں صادقین کے ساتھ رہو. یہاں صادقین کے ساتھ رہنا جسمانی اعتبار سے قربت مراد نہیں ہے, روحانی اعتبار سے قربت مراد ہے کہ روح اتنی پاکیزہ ہو جائے کہ وہاں سے درس حاصل کر کے اپنی زندگی کے لاہے عمل کو طے کرنے لگے. کونو مع الصادقین, سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. یہ سچے کون ہیں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مل کے صلوات پڑھے محمد و آل محمد. ایک مرتبہ نہیں, دو مرتبہ نہیں, 10 مرتبہ نہیں, کئی مرتبہ دعوت ذوالعشیرہ سے لے کر میدان غدیر تک اور غدیر سے لے کر وقت رحلت تک مسلسل ان سچوں کا تعارف کرایا ہے. کس انداز سے قرآن تعارف کرا رہا ہے؟ ابھی کچھ دن پہلے آپ نے عید مبارکہ کا جشن منایا ہوگا. یہ سچے کون ہیں اور کس انداز سے اسلام کا دفاع کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ قرآن نے اعلان کیا فمن حاجک من بعد ما جاءک من العلم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, فمن حاجک من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ابنانا وابناکم ونسانا ونساكم وانفسنا وانفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. جب علم آ جانے کے بعد ये तुम्हारी बात को ना माने और बहस बराए बहस करते रहे, कटहुज्जती करने लगे, तो ऐ नबी इनसे कहिए कि तुम अपने बच्चों को लाओ, हम अपने बच्चों को लाते हैं। तुम अपनी औरतों को लाओ, हम अपनी औरतों को लाते हैं। तुम अपने नफूस को लाओ, हम अपने नफूस को लाते हैं। सुम्मा नफ्तहिल, और फिर बोल करेंगे। बोल अरबी जबान में लान करने को कहा जाता है। दो फरीक जब आपस में लान करते हैं कि जो झूठा हो उसमें लान हो, उसको बोल कहा जाता है। कहा कि अपने इन इन ग्रोहों को लेकर आओ, उसके बाद मुबाहला होगा। और नजअल लानत अल्लाहि अलल काज़िबीन, और हम करार देंगे अल्लाह की लानत को झूठों पर। यह मामला कब पेश आया? जब नसारा को रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तौहीद की दावत दी, और उस दावत के बाद नसारा का एक गिरोह रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। किस अंदाज से अहले नसारा आए? रेशम का लिबास पहने हुए हैं, सोने के जेवरात से मुजयन है। जब अल्लाह के रसूल हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अकरस, जब रसूल की खिदमत अकरस में पहुंचे, तो रसूल उनकी तरफ तवज्जो नहीं करते। अब जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी तरफ तवज्जो नहीं की, मस्जिद से बाहर आए, आकर कहने लगे, हमने सुना था कि मुसलमानों के रसूल का अखलाक बहुत बुलंद है, लिहाजा हम आए इतनी दूर से, इन्होंने हमारी तरफ कोई तवज्जो नहीं की। पहुंचे अमीरुल मोमिनीन के दर पर, जब अमीरुल मोमिनीन के दर पर दस्तक दी और कहा कि अल्लाह के रसूल ने हमारी तरफ तवज्जो नहीं की, अमीरुल मोमिनीन का अपना अंदाज तो देखो, तुम ये तसव्वुर करके आए हो कि किसी आम बादशाह से मिलने जा रहे हो, वहां उनका मिजाज कुछ और है। अपने लिबास को तब्दील करो, सोने के जेवरात को उतारो, अब्द बनकर उनके सामने जाओ। अब जब उस लिबास को उतार दिया, तब्दील कर दिया, जेवरात को उतार दिया, अल्लाह के रसूल के पास आए, अल्लाह के रसूल ने बढ़कर इस्तकबाल किया। इस्तकबाल करने के बाद मस्जिद में बिठाया। इस्लाम प्यार और मोहब्बत का दर्ज देता है, लेकिन अपने मियारात के साथ। अखलाक हर मैदान में मुस्कुराकर देखना नहीं है। हम समझते हैं कि हर मैदान में अखलाक क्या है, एक दूसरे को मुस्कुराकर देखें, इस्माइल लेदी और जनाब अखलाक के तकाजे पूरे हो गए। नहीं, अखलाक बाज़ औक़ात कहीं तंबीह करना हो तो वो रहमतिल आलमीन के जिनका अखलाक सबसे बुलंद था, किसी मैदान में ये कहते हुए भी नजर आ रहे, मन ले हाजल कल्ब, कौन है जो इस सब की जबान को बंद करे। लिहाजा अखलाक के मियारात को समझना है कि किस मकाम पर मुस्कुराना है और किस मकाम पर गजब का इजहार करना है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहतरीन अखलाक के मालिक थे। अब इस्तकबाल किया, बिठाला, बातचीत शुरू हुई। कहने लगे, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के हवाले से आपका क्या अकीदा है? रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने खुद गहवारे में ये कहा था, इन्नी अब्दुल्लाह आतानियल किताब वजअलनी नबिया, कि मैं अल्लाह का बंदा हूं। अब यहां से नसारा ने कहा कि क्या आप हजरत ईसा के वालिद को जानते हैं? रसूल अकरम ने कहा, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के वालिद नहीं थे? तो कहने लगे, फिर तो वो इब्नुल्लाह हुए। रसूल ने कुछ तवक्कुफ किया, जवाब जानते हैं मगर एहतराम का तकाजा यह है, क्योंकि नबी की जबान अपनी मर्जी से जुम्मिश नहीं करती। वमा यंतिकुनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयुन यूहा, ये जबान अपनी मर्जी से कभी नहीं हिलती। ये अगर किसी को पास बुलाए तो खुदा की मर्जी से, किसी को दूर हटाए तो खुदा की मर्जी से। लिहाजा यहाँ पर कोई बात अपनी मर्जी से नहीं है। रसूल ने इंतजार किया, और इंतजार करने के बाद जब आयत आई तो आयत ने क्या कहा, इन्ना मसला ईसा का मसले आदम खलकहु मिन तुराब, ईसा की मिसाल हजरत आदम जैसी है, इनसे कहो कि ये ईसा अलैहिस्सलाम के फकत बाप ना होने पर उनको इब्नुल्लाह कह रहे हैं। वो खुदा इतना कुदरतमंद है जो आदम को बगैर माँ और बाप के खल्क कर दे, वो ईसा को क्या बगैर बाप के खल्क नहीं कर सकता? अब इतनी वाज़े दलील आ गई, इतनी क्लियर दलील आ गई, इसके बाद अब कोई जवाब नहीं था सिवाय कटहुज्जती के, سوائے بیجا بحث کے. تو اب یہ آیت نازل ہوئی فمن حاجک من بعد ما جاءک من العلم وقل تعالوا ابنانا وابناکم ونسانا ونساکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین. جب یہ آیت آ گئی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مباہلہ کے لیے تیار ہو گئے, کہا کل فلاں مقام پر مباہلہ ہوگا. اب جب میدان مباہلہ میں پہنچے تو اس سے پہلے نصرانیوں نے یہ بات طے کر لی تھی کہ اگر محمد اپنے خانوادے کے ساتھ آئے تو مباہلہ نہ کرنا, اور اگر امت کے ساتھ آئے تو مباہلے کے لیے تیار ہو جانا. آیت میں ہر جگہ جمع کے سیلے ہیں, ہر جگہ جمع کے سیلے ہیں, تفصیل نہیں ہے کہ میں عربی گرامر کی وضاحت آپ کے سامنے کروں. لیکن رسول اللہ کس کو لے کر گئے؟ نسانہ کی جگہ, عورتوں کی جگہ, جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو. صلی علی محمد وآل محمد. اب نانا کی جگہ حسنین شریفین علیہ السلام کو. اور انفسنا کی جگہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام. کیا مقام ہے امیر المومنین کا؟ لوگ کہتے ہیں کہ جناب آپ امیر المومنین کے فضائل میں مبالغہ کرتے ہیں. یہ کلام میرا نہیں ہے, یہ کلام کسی خطیب کا بھی نہیں ہے, یہ کلام اس خالق کائنات کا ہے کہ اس نے کہا کہ تم اپنے نفسوں کو لاؤ, ہم اپنے نفسوں کو لائیں گے. اور یہاں سے انتخاب رسول اللہ کا ہے, جو انتخاب دراصل خدا کا ہے, کیونکہ رسول اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتے. کس کو منتخب کیا نفس کے مقام پر؟ امیر المومنین کو. بہت خوبصورت جملہ ہے, بہت خوبصورت جملہ ہے. اور ان لوگوں کے لیے بھی جواب ہے جو یہ شاید گمان رکھتے ہیں کہ ہمارے مراجع فضائل بیان نہیں کرتے. ہمارے مراجع بیان کرتے ہیں, فضائل بیان کرتے ہیں. وہی فضائل بیان کرتے ہیں جو کتاب و سنت کے مطابق ہو, جو واقعی اہل بیت اطہار علیہ السلام سے منسوب ہو. لہذا کیا فضیلت بیان کی چہل حدیث میں امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ بیان کرتے ہیں کہ اس نفس رسالت کی بنیاد پر حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا مقام کیا ہے؟ رسول سید المرسلین, رسول سید النبیین, تمام انبیاء سے افضل, تمام رسولوں سے افضل کون؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب جو ان کا نفس ہوگا اس کا کیا مقام ہے؟ تو یہاں ایمان امیر المومنین علیہ السلام و خلوص امیر المومنین علیہ السلام کو اس انداز سے بیان کیا کہ اگر ایک میدان میں 124,000 انبیاء علیہ السلام آئیں اور آ کر کہیں لا الہ الا اللہ, توجہ کا طالب ہوں. انبیاء کتنے ہیں؟ چھوٹے بچوں کے لیے بیان کرو کتنے ہیں انبیاء. نبی کتنے ہیں بیٹا؟ 124,000. ان 124,000 میں سے ایک حضرت رسول خدا کو ہٹا دیجئے, باقی کتنے بچے؟ 101,24,000. ایک میدان میں 101,24,000 انبیاء علیہ السلام ہوں, سب بیک زبان کہیں لا الہ الا اللہ, اور سامنے علی ابن ابی طالب کھڑے ہو کر کہیں لا الہ الا اللہ, جو میزان عمل میں علی کا لا الہ الا اللہ ہوگا وہ 101,24,000 علیہ السلام کا نہیں ہوگا. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر. نفس رسول خدا ہے. بس جیسا وزن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس کلمے میں, ویسا وزن علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے اس کلمے طیبہ میں. اور اسی لیے قرآن نے بڑھ کر کہا, قرآن نے بڑھ کر کہا کہ جن لوگوں نے یہ کہہ دیا اللہ ہمارا رب ہے, تتنزل علیہم الملائکہ, ان پر ملائکہ نازل ہوتے ہیں. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. بس یہ میدان مباہلہ میں کون گئے؟ اب جب پنجتن پاک علیہ السلام کو آتے ہوئے دیکھا, جب پنجتن کو آتے ہوئے دیکھا تو اب کہنے لگے نجران کے نصارہ کہ خبردار ان کے ساتھ مباہلہ نہ کرنا, ان میں وہ چہرے نظر آ رہے ہیں کہ اگر پہاڑ کو حکم دے تو پہاڑ راستہ چھوڑ دے, اور اگر یہ نفرین کریں تو نجران کی گلیوں میں پھرنے والے حیوان بھی ان کی بدعا کی زد میں آ جائیں. لہذا وہ افراد لے کر رسول اللہ چلے جو صادقین تھے. اسی لیے قرآن نے کہا کونوا مع الصادقین, سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. عجیب معاملہ ہے, تمام امت مسلمہ الحمدللہ عبادات کو جو انجام دیتے ہیں کس لیے دیتے ہیں؟ کہ جنت مل جائے, جہنم سے نجات مل جائے. 99.9% تو اسی لیے کرتے ہیں. تبادل اس طرف جا رہا ہے کہ ہمیں جہنم سے نجات مل جائے, وہ تو فقط چند افراد ہیں جو یہ کہتے ہوئے نظر آئے ہیں. اے خدا تیری عبادت اس لیے نہیں کرتا کہ جنت کا شوق ہے یا جہنم کا خوف ہے، بلکہ اس لیے عبادت کرتا ہوں کہ تو لائق عبادت ہے. وإلا 99.9% افراد ایسے ہی نظر آئیں گے کہ جو جنت کے لیے، جہنم سے بچنے کے لیے عبادت کرتے ہوئے نظر آئیں گے. اب جنت کے لیے نماز پڑھی جا رہی ہے، جہنم سے بچنے کے لیے روزہ رکھا جا رہا ہے، عبادات کو انجام دیا جا رہا ہے، حج کیا جا رہا ہے، زکات دی جا رہی ہے، جنت کے شوق میں اگر کسی سے سوال کیا جائے، دیکھا کسی نے جنت کو؟ دیکھا ہے کسی نے جہنم کو؟ دیکھا ہے نہیں دیکھا نا، تو پھر کیوں کر رہے ہیں؟ جواب کیا ہے؟ دیکھا تو نہیں ہے مگر اس کے ذریعے سے سنا ہے کہ جو صادق بھی ہے اور امین بھی ہے. اس کے ذریعے سے سنا ہے جو صادق بھی ہے اور امین بھی. اور مومن کی تو صفت ہی یہ ہے، یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان رکھنے والا ہوتا ہے. لہذا اب اس کے ذریعے سن لیا کہ جو صادق بھی ہے، امین بھی ہے، کہ ہاں جنت ہے، جہنم ہے، آخرت ہے. مسلمان کا اعتقاد ہے نا، عقیدہ ہے، لازم ہے اس پر عقیدہ رکھنا کہ جنت پر عقیدہ یقین ہونا ضروری ہے، جہنم پر یقین ہونا ضروری ہے، آخرت پر یقین ہونا ضروری ہے. کہا کس نے؟ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے. بس ان کے کہنے سے جنت پر یقین آ گیا. انہوں نے کہا میرے بعد 12 ہیں، یہ بھی تو انہوں نے کہا میرے بعد 12 ہیں. اب اس پر کتنوں کو یقین آیا؟ انہی کو یقین آیا جن کو قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے ایمان والو، اے ایمان والو. فقط انہوں نے جانا کہ ان کے بعد 12 جانشین رسول خدا کے ہیں. لہٰذا یہ بات کہ رسول اللہ نے جب ایک مرتبہ کئی میدانوں میں، کئی مقامات پر کتنی دفعہ اظہار کیا، آیت تفسیر نازل ہوئی، 6 مہینے تک مسلسل ان کے دروازے پر کھڑے ہو کر السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ ومختلف الملائکہ ومعبت الوحی وخزان العلم، 6 مہینے مسلسل. ایک مرتبہ جس عمل کو رسول اکرم انجام دے تو وہ ہے سنت، اور ایک سے زیادہ مرتبہ انجام دے تو وہ ہے سنت موکدہ. بس 6 مہینے تک اللہ کے رسول جس در کا احترام سکھاتے رہے، اگر وہ احترام کسی کی سمجھ میں نہ آئے تو معلوم ہوا کہ نہ سنت کا مسئلہ ہے، نہ قرآن کا مسئلہ ہے، نہ تسلیم سنت کو کرنا ہے، نہ قرآن کو کرنا ہے، فقط ایک بہانہ ہے. اور اس بہانے کو جناب زہرا مرضیہ صلوات و سلام اللہ علیہا نے ایسا عیاں کیا، ایسا واضح کیا کہ دنیا کے سامنے آ گیا کہ کیا قرآن اور کیا حدیث، کون اس پر عمل کرنے والا ہے. جناب زہرا نے کیسے واضح کیا کہ جب اپنا حق مانگنے گئی بی بی، ہم کبھی کبھار فدا کے معاملے کو ایک دوسرے انگل سے سنتے ہیں، آج ذرا دوسرے انگل سے اس کو دیکھ لیجئے. سیدہ کے لیے کیا حق حیثیت تھی فدا کی؟ کوئی حیثیت تھی؟ کوئی ارزش تھی؟ ایک لہجے کی ذرا مانوی توجہ سے ہٹ کر سوچیے، فدا کی کیا حیثیت تھی؟ جو پیسہ آنا تھا وہ غربا و مساکین میں تقسیم ہونا تھا، پھر سیدہ مانگنے کیوں جا رہی ہیں؟ مانگنے کا انداز بھی الگ. فضائل اہل بیت اطہار علیہ السلام میں آپ نے سن رکھا ہے کہ ایک دروازہ، فقط ایک دروازہ، فقط ایک دروازہ، صرف ایک دروازہ مسجد میں کھلتا تھا، وہ اہل فاطمہ کا. باقی سارے دروازے بند کروا دیے گئے تھے، فقط ایک دروازہ جو مسجد میں کھلتا تھا وہ کس کا تھا؟ حضرت امیر المومنین اور صدیقہ طاہرہ صلوات و سلام اللہ علیہما کا. اس کے علاوہ اور کسی کا دروازہ مسجد میں نہیں کھلتا تھا. سیدہ حق مانگنے گئی تھی تو اس دروازے سے کیوں نہیں گئی جو مسجد میں کھلتا تھا؟ کبھی ہم نے اور آپ نے سوچا؟ راوی بیان کر رہا ہے، اگر اس دروازے سے جاتی، طریقہ کیا تھا؟ ایک پردہ لگا دیا گیا تھا، یہی ہے نا روایت میں، سنیے آپ نے علماء سے، پردہ لگا دیا گیا تھا، سیدہ نے اس کے پیچھے سے خطاب کیا تھا. اگر دروازہ مسجد میں کھلتا تو پردہ اس کے آگے ہوتا، راوی سیدہ کو آتے ہوئے دیکھ نہیں سکتا تھا، لیکن بیان کیا کہ سیدہ کیسے آئی ہیں دربار میں، جیسے رسول اللہ حالت جلال میں ہوتے تھے، ابا زمین پر خط کھینچ رہی تھی، ابا زمین پر لگتی ہوئی جاتی تھی، لہذا سیدہ جب دربار میں آئی ہیں تو کیسے آئی ہیں؟ مسجد میں آئی ہیں، کیسے آئی ہیں؟ سیدہ نے اتنی بڑی چادر اوڑھی کہ تمام اپنے بدن کو مذکور کیا، اس سے چھپایا، اور چادر اتنی بڑی تھی جو زمین پر خط کھینچ رہی تھی۔ بی بی آ گئی دربار میں، پردہ لگا دیا گیا، بی بی نے خطبہ دیا۔ جب خطبہ دیا تو اس کے بعد ایک حدیث سنائی گئی کہ جس حدیث پر کوئی اور شاہد نہیں تھا، کہا نحن معشر الانبیاء لا نبادسو ما ترکناہ صدقہ، ہم گروہ انبیاء اپنا کوئی وارث نہیں رکھتے، جو کچھ چھوڑ کر جاتے ہیں وہ سب صدقہ ہوا کرتا ہے۔ سیدہ نے کہا کہ یہ حدیث تم سے میرے بابا نے کب بیان کی؟ کوئی اور بھی اس پر گواہ ہے؟ کہا نہیں، کوئی اور گواہ نہیں ہے۔ سیدہ نے اس حدیث کے عوض، میلاد کیا ہے، میزان کیا ہے، کہ اگر حدیث کے حدیث قرآن سے ٹکرائے تو حدیث کو رد کر دیا جائے گا، قرآن کی آیت کو رد نہیں کیا جا سکتا۔ دراصل وہ حدیث نہیں ہے جو قرآن سے تعارض رکھے، قرآن سے ٹکرائے۔ سیدہ نے اس کے عوض ایک حدیث نہیں سنائی، حالانکہ سیدہ کون ہے جو میدان مباہلہ میں سچی بن کر گئی تھیں، اس سیدہ کی گواہی کو جھٹلانے کے لیے حدیث سنائی تھی۔ اور سیدہ نے کیا کیا؟ چاہتی تو ایک روایت سنا دی، فاطمہ تو بزت منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، جب رسول کا جز بھی نعوذ باللہ غلط گواہی دے سکتا ہے، غلط مطالبہ کر سکتا ہے، ایک حدیث سے معاملہ ہو جاتا۔ لیکن سیدہ نے عوض میں ایک حدیث نہیں سنائی، کئی آیات سنائی۔ اور آیات سنانے کا مقصد کیا تھا؟ آیات سنانے کا مقصد یہ تھا، حدیث نہ سنانے کا مقصد یہ تھا، اور آیات سنانے کا مقصد یہ تھا کہ سیدہ بتانا چاہ رہی تھی کل جب میرے بابا کہہ رہے تھے کہ کاغذ اور قلم لا کر دو، کچھ لکھ دوں، تو تم میں سے کوئی تھا جس نے کہا تھا حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے؟ آج جب میں کتاب الہی سے آیات پڑھ پڑھ کے سنا رہی ہوں تو تم ایک حدیث سنا رہے ہو، یعنی نہ تم حدیث کو مانتے ہو نہ قرآن کو مانتے ہو، نہ تم حدیث کو مانتے ہو نہ قرآن کو مانتے ہو۔ کل جب بابا کہہ رہے تھے ایسی چیز لکھ دوں کہ گمراہ نہ ہو تو کہا تھا قرآن کافی ہے، آج جب قرآن سنا رہی ہوں تو حدیث لے کر آ رہے ہو جس پر کوئی گواہ نہیں ہے۔ سیدہ نے یہ کہہ کر اپنی صداقت کا پرچم بلند کیا۔ فدق مانگنے ضرور گئی ہیں سیدہ، توجہ کا طالب ہوں، فدق مانگنے ضرور گئی ہیں، مگر فدق سیدہ کا ہدف نہیں تھا، فدق کو وسیلہ بنایا ہے ہدف ولایت علی کے ابن ابی طالب کو پہچانوانے کے لیے، فدق کو وسیلہ بنایا ہے سیدہ نے کہ اصل ہدف ولایت امیر المومنین۔ اور کون سی ولایت؟ وہ ولایت جو ابو ذر نے بیان کی تھی، ہاں یہ یاد رہے، وہ ولایت جو ابو ذر نے بیان کی تھی، وہ ولایت جو سیدہ چاہ رہی تھی، وہ ولایت جو امیر المومنین چاہتے تھے، وہ ولایت جو آئمہ معصومین علیہ السلام کا حق تھا کہ ہم سب کی زندگیوں پر حکمرانی علی ابن ابی طالب کی ہو، ہم سب کی ذات امیر المومنین سے متمسک ہو، اس ولایت کو طلب کرنے گئی تھی۔ اور اس گھرانے کی بار بار تعارف کرایا، اسی لیے اللہ کے رسول کا یہ بیان اور آئمہ معصومین علیہ السلام کی یہ فرامین واضح اشارہ کر رہے ہیں۔ فرمایا امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام نے مل کے صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر، یہ لطف ذرا اگر آپ لوگ سلام یا مجلس سے پہلے یا مجلس کے بعد کوئی انتظام کر لیں تو میری اٹینشن ڈائیورٹ نہیں ہوگی، ایک صلوات اور پڑھ دیں محمد والے محمد کو۔ خوب امام باقر فرماتے ہیں کہ ہم یہ نہیں کہتے قال فلان وقال فلان، ہم کہتے ہم سے ہمارے جد، ان سے ان کے جد، اور سلسلہ منتہا کرتے ہیں رسول اللہ تک، کیونکہ اس گھر میں رسول اکرم کے علاوہ کسی اور کا بیان نہیں کیا جاتا واقعہ، لہذا ہر بات رسول اللہ تک منتج ہوگی۔ یہاں پر کوئی ایسا نہیں ملے گا جو یہ کہتا ہوا نظر آئے کہ دو چیزیں اللہ کے رسول کے دور میں حلال تھی، میں حرام کر رہا ہوں۔ یہاں جو بیان کیا جائے گا اسی کو بیان کیا جائے گا جو اللہ کے رسول نے حلال کیا ہے، کیونکہ اس مکتب کی بنیاد اس پر ہے، حلال و محمد حلال الى یوم القیامہ و حرام و حرام الى یوم القیامہ۔ جو رسول اللہ حلال کر گئے تا صبح قیامت حلال رہے گا، جو اللہ کے رسول حرام کر گئے تا صبح قیامت حرام رہے گا۔ اور یہ اتنے حساس ہیں اس معاملے میں کہ حقیقت کی بات تو اور ہے، یہ ہر میں رسول اکرم کی فکر کا خیال رکھتے ہیں, کس انداز سے خیال رکھتے ہیں؟ بناج کے ایک مومن نے خواب میں دیکھا, بناج کا رہنے والا مومن خواب میں دیکھتا ہے کہ اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مومن کے خواب میں آئے اور یہ مسجد میں گیا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہے, سامنے خرموں کا تش رکھا ہوا ہے. رسول نے ہاتھ بڑھایا, اس مومن کے سلام کا جواب دیا اور اس کے ہاتھ میں خرموں کی ایک مشت اٹھا کر دے دی. اب جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس نے اس خرموں کو خواب میں, کھجوروں کو خواب میں شمار کیا, گننا شروع کیا, تو ان کھجوروں کی تعداد کل 18 تھی. کتنی تعداد تھی؟ کل 18 تعداد کی. آنکھ کھل گئی. اس نے اپنے خواب کی تعبیر یہ سوچی کہ شاید اب 18 سال میری زندگی کے باقی بچے ہیں. کچھ دن کے بعد اس کو اطلاع ملی کہ حضرت امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام بناج میں, امام رضا علیہ السلام بناج کی مسجد میں تشریف فرمائے ہیں, اسی مسجد میں کہ جس کو اس نے خواب میں دیکھا تھا کہ رسول اللہ آئے ہیں. اب اس کو یقین ہوا کہ جب امام وہاں موجود ہیں, کہا میں فرزند رسول خدا سے جا کر اپنا خواب کیوں نہ بیان کروں. پہنچا بناج کی مسجد میں, دیکھا امام رضا علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں, دوش پر رسول اللہ کی ابا ہے, سر پر رسول اللہ کا امامہ ہے, اسی انداز سے بیٹھے ہیں اور اتفاقاً ویسے ہی کھجوروں کا تشت بھی سامنے رکھا ہے. اسی انداز سے بیٹھے ہیں اور ویسے ہی کھجوروں کا تشت بھی سامنے رکھا ہوا ہے کہ گیا ابھی اس نے خواب امام کو نہیں سنایا. توجہ کا طالب ہوں, ابھی اس نے خواب امام کو نہیں سنایا. امام کو سلام کیا, امام نے جواب سلام دیا. اب جیسے ہی امام نے جواب سلام دیا, رسول اللہ کے انداز سے ایک مشت میں خرمے کو اٹھایا اور اس شخص کے ہاتھ میں دیا. اس نے گنا تو وہی 18 کی تعداد تھی. کہنے لگا فرزند رسول خدا کچھ اور عنایت کیجئے. امام نے مسکرا کر کہا اگر خواب میں میرے جد زیادہ دیتے تو حقیقت میں بھی زیادہ دے دیتا, اگر خواب میں وہ زیادہ دیتے تو حقیقت میں بھی تمہیں زیادہ دیتا. جو خواب کی مخالفت نہ کرتے ہوں, زیب ہے ان کے لیے کہ کہا جائے اولن محمد وآخرن محمد وأوسطن محمد وکلن محمد. ان میں پہلا بھی محمدی فکر لے کر آیا, آخر بھی محمدی فکر کے ساتھ آئے گا, اوسط بھی محمدی فکر رکھتا ہے. یہ سب کے سب محمدی فکر سے مزین ہیں. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد وآل محمد. سب کی فکر ایک ہے, محمدی فکر. دین دین محمد ہے, یہ اسلام رسول اللہ کا عطا کرتا ہے. اور عجیب معاملہ ہے, شریعت رسول اللہ کی عطا کرتا ہے. ہم اور آپ کیا کہتے ہیں؟ فقہ کس سے وابستہ ہے؟ فقہ جعفریہ. بات صادقین کی ہو رہی ہے, لہذا رسول کو کیا کہا جاتا تھا؟ صادق اور امین, یہی کہا جاتا تھا, لقب یہی تھا, صادق اور امین. امام جعفر علیہ السلام کا لقب کیا ہے؟ صادق. یعنی جو صادق دین لے کر آیا, اس کے مقابلے پر جتنے ادیان. صادق اور امین رسول جو دین لے کر آئے, ان کے مقابلے پر جتنے ادیان سب رد ہو گئے. اب اس صادق کی دی ہوئی فقہ کے مقابلے پر جتنی فقہ آئیں گی, اس صادق کے مقابلے پر جتنی فقہ آئیں گی, کسی میں قیاس کی وجہ سے رد کیا جائے گا, کسی میں کوئی اور نقص ہوگا, کسی میں کوئی اعتقادی پہلو نقص ہوگا. لہذا سب سے زیادہ ضروری یہ امر ہے کہ ہم اور آپ اہل بیت اطہار علیہ السلام سے مربوط ہوں, توحید کی حقیقت درد کریں گے اسی مکتب کے ذریعے, رسول کی رسالت کو درد کریں گے اسی مکتب کے ذریعے, آئمہ کی امامت کو درد کریں گے اسی مکتب کے ذریعے, دین کے اصول و فروع کو جانیں گے اسی مکتب کے ذریعے. حقیقت توحید یہاں نظر آئے گی, کہیں اور نظر نہیں آئے گی. امام علی امام الموحدین ہیں, موحدین کے امام ہیں. اور کیا شان ہے امیر المومنین علیہ السلام کی؟ الہی کفا بی اذن انا کون لکا عبدن و کفا بی فقرن ان تکون لی ربن. اے اللہ میری عزت کے لیے یہی کافی ہے, تو میرا رب ہے. اے اللہ میری عزت کے لیے یہی کافی ہے کہ تو میرا رب ہے, اور میرے فخر کے لیے یہی کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں. اے خدا تو ویسا ہے جیسا میں چاہتا ہوں, علی کو ویسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے. یہ ہے خضوع و خشوع, کہ علی وہ شخصیت ہے کہ جس نے اپنے نفس کو بیچ کر مرضی الہی خرید لی, مگر جب بارگاہ الہی میں آتے ہیں تو قدم کانپنے لگتے ہیں, چہرہ زرد ہو جاتا ہے, وضو کے لیے پانی اٹھاتے ہیں تو چہرہ زرد ہو جاتا ہے. خضوع و خشوع ایسا ہے کہ عبادت کے لیے
تیر کھینچ لیا جائے پتا نہ چلے, اور اگر سائل سوال کرے تو انگوٹھی دے دیں. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. جب بات آ گئی ہے تو سنتے جائیے. جیسے ہر بات پر اعتراض ہوتا ہے, اس پر بھی ہوا کہ مولانا ایک طرف آپ نے بیان کیا کہ اتنا خضوع خشوع کہ تیر لگ گیا پیر سے کھینچ لیا نماز میں پتہ نہیں چلا, دوسری طرف کہہ رہے سائل نے آ کر مانگا اس کو انگوٹھی دے دی. سوال ہے نا کہ ایک طرف تیر لگ جائے پیر میں نماز کے دوران کھینچ لیا جائے پتہ نہ چلے, دوسری طرف سائل آ کر سوال کرے اس کو انگوٹھی دے دی جائے, کون سی نماز میں خلوص کم تھا؟ اعتراض کرنے والوں نے اعتراض کیا کون سی نماز میں خلوص کم تھا. علماء نے اس کا جواب دیا ہے, اور خدا کا شکر ہے کہ ہمارے پاس برجستہ علماء موجود ہیں. کیوں نہ ہو, باب العلم کے ماننے والے ہیں, باب العلم کی نشست پہ بیٹھا کرتے ہیں, باب العلم کے چاہنے والے ہیں. اب علماء اگر یہاں نہ ہو تو کہاں ہو؟ آج جو معاشرے میں علماء دشمنی پروان چڑھائی جا رہی ہے, اس کے کچھ اہداف ہیں, یہ یاد رکھیے گا ذہن میں, اس کے بہت سنگین اہداف ہیں. قدر کیجئے کہ خدا نے ایسے علماء عطا کیے ہیں. جواب دیا جب سوال کرنے والے نے سوال کیا اور شبہ ایجاد کیا کہ کون سی نماز میں خلوص کم تھا, تو علماء امامیہ نے جواب دیا کہ کسی نماز میں خلوص کم نہیں تھا. کہا تو کیسے ممکن ہے کہ ایک نماز میں تیر کھینچ لیا جائے, دوسری نماز میں سائل کی صدا کان میں آ جائے؟ تو جواب علماء امامیہ نے یہ دیا کہ سائل نے علی سے نہیں مانگا تھا, خدا سے مانگا تھا. جو خدا کی بارگاہ میں تھا اس نے ہاتھ کو بڑھا دیا, اس نے انگوٹھی اتار لی. ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. واقعہ کتنے واقعات بیان کروں آپ کے سامنے, ابھی حال ہی کا واقعہ ہے, حال ہی کا واقعہ ہے. آغا محسن قراتی مشہور اسکالر ہیں, قرآن کی تفسیر کو بیان کرتے ہیں, جنت البقیع میں کھڑے ہیں, ائمہ بقیع کے ان منہدم قبروں کے سامنے. خدا ہم سب کو زیارت نصیب کرے بقیع کی, خدا انشاءاللہ بقیع کی تعمیرات نو کے اسباب مہیا کرے انشاءاللہ. ائمہ بقیع کی قبر کے سامنے کھڑے ہیں, جانے کے بعد ایک شخص آیا اور آ کر کہنے لگا, اے شیخ اغیر قراتی کو تم کن سے مانگ رہے ہو؟ نعوذ باللہ یہ کچھ دینے کا حق نہیں رکھتے, مردہ ہیں. اغیر قراتی نے تعجب کی نگاہ اس پر ڈالی, ابھی تعجب کی نگاہ ڈالی ہی تھی اس نے جیب سے پین نکالا, اور پین نکالنے کے بعد کہا, یا حسن ابن علی, اے حسن ابن علی اس پین کو میں پھینک رہا ہوں, پہلے خود حاضر قلم. پین نیچے گر گیا, جیب سے قلم کو نکالا, قلم نیچے گر گیا, یہ کہہ کر چھوڑا قلم کو کہ حسن ابن علی اس قلم کو پکڑنے اگر آپ زندہ ہیں. جب پین نیچے گرا تو آغا قراتی کو مسکراہٹ آ گئی, پین اٹھایا, اٹھانے کے بعد کہا, یا اللہ خذ ھذا القلم, اس قلم کو پکڑ لے, یہ کہہ کر چھوڑ دیا, قلم پھر نیچے گر گیا. آغا قراتی نے مسکرا کر کہا کہ تمہاری منطق کے اعتبار سے کیا خدا بھی مردہ ہے؟ تمہاری دلیل کی بنیاد پر اگر تم یہ کہہ رہے ہو حسن ابن علی نے قلم کو نہیں پکڑا, تو میں نے تو خدا کا نام لے کر جو حی و قیوم ہے, جس پر تمام امت مسلمہ کا اجماع ہے, جس میں کوئی اختلاف نہیں ہے, اب جو زندہ ہے کہ تمہارا غلام بھی ہے. یہ ہے علماء کہ جو توحید کا صحیح درس دے. کہاں سے لی توحید؟ حضرات محمد و آل محمد سے لی ہوئی توحید کہ جس میں کوئی نقص نہیں ہے. قدر کیجئے ان افراد کی, خدا ان کا سایہ مستدام فرمائے. لہذا کیسے اہل بیت اطہار علیہ السلام تاکید کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, انداز کیا ہے ان کی تاکید کا؟ بس اب کیونکہ وقت نہیں ہے کہ میں اور تفصیلات کو آپ کے سامنے بیان کروں, صرف یہ سن لیجئے کہ کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ایک فقیر تھا, اور کیسا فقیر تھا کہ جس کو ابا عبداللہ یہ کہیں, خط لکھیں من الحسین الی رجل فقیر,
حسین کی جانب سے ایک مرد فقی کی طرف خط لکھا مولا نے حضرت حبیب کو, حبیب نے مظاہر کوفہ میں, کس وقت پہنچا ہے خط اور کیسے لکھا ہے امام حسین نے خط؟ 2 محرم کو امام حسین کا لشکر کربلا پہنچا, 3 کو یزیدی لشکر میں اضافہ ہونے لگا, ایک کے بعد ایک لشکر آ رہا ہے. اب جب سامنے لشکر کو بڑھتا ہوا جناب زینب نے دیکھا تو ایک مرتبہ تڑپ کر اپنے ماں جائے امام حسین سے کہا, بھیا تمہارا کوئی ناصر و مددگار نہیں ہے, تمہارے کسی مددگار کو نہیں آنا. امام حسین نے خط لکھا, من الحسین الى رجل الفقیر, حسین کی جانب سے ایک مرد فقی کی طرف. خط قاصد لے کر کوفہ پہنچا, حالات پر آشوب ہیں, مسلم کی شہادت ہو چکی ہے, بچے مسلم کے زندان میں ہیں, ہانی شہید کر دیے گئے ہیں. جب قاصد کوفہ پہنچا تو رات کی تاریکی کا انتظار کر کے حبیب کے دروازے پر دستک دی. حبیب کے گھر میں سپرا بچھایا جا رہا تھا, دسترخوان کھانے کے لیے بچھایا جا رہا تھا. حبیب دروازے پر گئے, زوجہ سفرے پر انتظار کر رہی ہے. قاصد نے جیسے ہی امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے بات کی, حبیب نے دروازے پر دستک دی. حبیب نے آگے پوچھا کہ کون ہے؟ کہا, نا برید الحسین, میں حسین کا قاصد ہوں. جیسے ہی امام حسین کا نام سننا تھا حبیب نے دروازہ کھول دیا, امام حسین کے خط کو آنکھوں سے لگایا, خط کو کھول کر پڑھا. خط میں امام حسین نے لکھا تھا, حبیب حسین ابن علی کربلا میں تنہا ہے. حبیب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, دسترخوان کے نزدیک آئے, زوجہ نے کہا, حبیب کیا ہوا؟ حبیب کوئی جواب نہیں دیتے, یہ کس کا خط ہے؟ حبیب کوئی جواب نہیں دیتے. حبیب سے زوجہ نے کہا, حبیب تمہیں فرزند زہرا کا واسطہ, جواب دو کس کا خط ہے؟ بھرائی ہوئی آواز کے ساتھ حبیب نے کہا, اے مومنہ, میرے اور تیرے آقا حسین ابن علی کا خط ہے. مومنہ نے پوچھا, کیا لکھا ہے؟ کہا, لکھا ہے کہ حبیب میری نصرت کے لیے آ جاؤ. حبیب کی زوجہ نے کہا, حبیب کیا سوچا ہے؟ حبیب نے ایک مرتبہ سر کو جھکا کر کہا, میں جانا چاہتا ہوں مگر سوچتا ہوں میرے بعد تیرا کیا ہوگا. مقتل نے, جانتے ہیں کیا لکھا؟ مقتل نے لکھا کہ اس مومنہ نے سر سے چادر اتار کر پھینک دی, کہا, حبیب تو گھر میں بیٹھ, میں اپنی آقا کی نصرت کے لیے جاؤں گی. اجرکم اللہ. حبیب ابن مظاہر نے کہا, اے مومنہ, بس تیرے ایمان کا امتحان تھا, اب جان گئے سواری کو فصیلے کوفہ پر لے جا, شہر کے کنارے لے جا, میں رات کا جب سناٹا چھائے گا تو تیرے پاس آؤں گا اور پھر حسین ابن علی کی خدمت میں جاؤں گا. اجرکم اللہ. رات کی تاریکی کا انتظار ہونے لگا, رات کا سناٹا چھا گیا, حبیب ابن مظاہر نکلے, آقا کی نصرت کے لیے نکلے. کس انداز سے نکلے ہیں حبیب ابن مظاہر؟ جب فصیلے کوفہ پر پہنچے, دیکھا گھوڑا اپنی ٹاپوں کو زمین پر مار رہا ہے, گھوڑا بیتابی سے اپنی ٹاپوں کو زمین پر مار رہا ہے, اور غلام گھوڑے سے یہ کہہ رہا ہے, اے اسب باب ابا صبر کر, اگر میرا آقا نہ آیا تو تجھے فرزند زہرا کی نصرت کے لیے لے کر جاؤں گا. حبیب نے گریہ کیا, اے اللہ, میرا مولا اتنا تنہا ہو گیا کہ اب حیوان نصرت کرنے جانا چاہتے ہیں. اجرکم اللہ. پشتے فرس پر سوار ہوئے, کربلا کا رخ کیا, کربلا پہنچنا نزدیک تھا. حسین حبیب کے استقبال میں نشست سے بلند ہوئے, عباس علمدار استقبال کے لیے آگے بڑھے, علی اکبر نے آ کر بازو تھاما, حبیب ابن مظاہر پشت پرس سے نیچے اتر کر عباس کو گلے سے لگایا, دست بوسی کی, کہا, آقا غلاموں کے استقبال کے لیے کیوں آ گئے؟ آقا غلاموں کے استقبال کے لیے کیوں آ گئے؟ حبیب پہنچے امام حسین کے پاس, امام حسین
حسین سے دوستی تھی نا حبیب کی, حبیب پہنچے امام حسین کے پاس, آقا کے ہاتھوں کے بوسے لیے کریا کرنا شروع کیا, میں فرزند زہرا شاید حبیب کو یاد آ گیا ہو کہ یہی حسین ابن علی کہ جب مدینہ کی مسجد میں عالم کمزنی میں لباس میں پاؤں لگ گیا, اللہ کے رسول منبر پر تھے, آگے بڑھ کر حسین کو گود میں لیا, منبر پر آ کر کہا اے مدینہ والو آجا حسین فارقوہو وانظروہو, یہ حسین ہے اسے پہچانو, اور جب نصرت کے لیے پکارے تو اس کی مدد کر دینا. ہاتھوں کا بوسا دیا, ہاتھوں کا بوسا لے کر گریا شروع کیا, کنیز خیمے سے باہر آئی اور آ کر کہا اے حبیب تیری قسمت پر رشک آتا ہے, پر دختر زہرا نے تیرے لیے سلام بھجوایا ہے, اب جو زینب کے سلام کا سنا سر سے امامہ پھینک دیا, اللہ اللہ اب یہ وقت آ گیا سیدانیا غلاموں کو سلام کرے. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. بن گزرے روز عاشور آیا, روز عاشور آ گیا, حبیب ابن مظاہر نے اس نے بغا چاہا, مقبل نے دو شہیدوں کے حوالے سے لکھا ہے, حبیب جانا چاہتے ہیں میدان کارزار کی طرف, کہاں مجھے تین پٹکے دے دیے جائیں, کبھی تو سن ہے نا حبیب کی عمر بہت زیادہ ہے, کہاں تین پٹکے دیے جائیں, حبیب تین پٹکوں کا کیا کریں گے, ایک سے پشت کو سیدھا کر کے اس پشت کو سیدھا کر کے پٹکا باندھوں گا, حبیب دوسرے پٹکے کا کیا کریں گے, کہاں سلوٹوں کو سیدھا کر کے میدان میں دیکھوں گا, حبیب تیسرے پٹکے کا کہاں قدموں کو رکاب سے باندھ لوں گا تاکہ مولا کی نصرت میں رہوں. حبیب چلے جہاد شروع کیا, ایک لائن آگے بڑھا سر پر گرد مارا, حبیب پشت پرت سے زمین کی طرف چلے, اس سے پہلے کے زمین پر آتے حسین سرانے موجود مولا کی خوشبو کو محسوس کیا, کہنے لگے مولا حبیب کے گریے میں اضافہ ہوا, ایک مرتبہ باب دلہ نے تسلی دی اے حبیب کچھ دیر ابھی میرے نانا سہراب کریں گے, کہا آقا پیاس کا گریا نہیں ہے, پیاس کا رونا نہیں ہے, رونا اس بات کا ہے میرے سرحنے آپ آ گئے, جب آپ پشتے پر سے گرے گے تو کون ہوگا جو اس سرے نازنی کو اپنے زانوں. ایام انقلب ينقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون ما تم حسن.